پاکستان میں اس شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ مشرقی افغانستان میں بدھ کے صبح نامعلوم مسلح افراد نے ایک جاپانی امدادی کارکن اور اس کے 5 ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ پشاور میں گزشتہ روز انٹیلیجنس عہدیداروں نے افغان خاتون کو گرفتار کر کے اس سے دھماکہ خیز مواد برآمد کر لیا ہے۔ افغانستان مفاہمت کے لیے امریکی خصوصی مندوب ظالم خلیل زاد نے پہلی بار اعتراف کیا ہے کہ افغانستان میں داعش کے خلاف جنگ میں طالبان کا اہم کردار ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی 600 سے زائد لڑکیوں کو چین میں شادی کی غرض سے فروخت کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ بھارت کی مرکزی کابینہ نے متنازعہ شہریت ترمیم بل CAB کی منظوری دے دی ہے۔ لندن میں نیٹو کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر اتحاد کے رہنماؤں کے اجلاس کا آغاز ایک مشکل صورتحال سے ہوا، جب امریکہ، فرانس اور ترکی مالی بوجھ کی تقسیم اور نیٹو کے مستقبل کے سمت کے بارے میں متصادم ہوئے۔ سربراہی اجلاس سرکاری طور پر بدھ کو شروع ہو رہا ہے۔ ڈیموکریٹ قیادت کے ایوانی نمائندگان کی جوڈیشری کمیٹی بدھ کے روز صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ممکنہ مواخذے پر اپنی پہلی سماعتیں کرے گی، جبکہ امریکی ایوانی نمائندگان کی ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی نے منگل کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی سے متعلق اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے۔ یہ تھیں 6 سرخیاں، تفصیل کچھ دیر کے بعد۔ مشرقی افغانستان میں بدھ کے صبح نامعلوم مسلح افراد نے ایک جاپانی امدادی کارکن اور اس کے 5 ساتھیوں کو ہلاک کر دیا ہے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ ننگرہار صوبے کے دارالحکومت جلال آباد میں یہ مہلک فائرنگ کی گئی۔ صوبائی حکومت کے ایک ترجمان نے وائس آف امریکہ کو بتایا، ڈاکٹر تیتوس ناکامورا اور ان کی غیر سرکاری تنظیم کے جاپانی میڈیکل سروسز کے 5 ارکان اپنے منصوبے کی جگہ پر جا رہے تھے جب یہ حملہ کیا گیا۔ اقوام متحدہ کے افغانستان میں مشن نے ڈاکٹر ناکامورا کی ہلاکت کی مذمت کی ہے اور اسے ایک ایسے شخص کو غیر دانشمندانہ طور پر مار دینے کا عمل قرار دیا ہے جس نے افغانیوں کی خدمت کے لیے اپنی زندگی وقف کر رکھی تھی۔ طالبان نے اس حملے میں ملوث ہونے سے انکار کیا ہے، جس کے متعلق عینی شاہدوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ یہ کم از کم 3 حملہ آور تھے جو موقع سے فرار ہو گئے۔ پشاور میں گزشتہ روز ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں افغان خاتون کو گرفتار کر کے اس سے دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کر لیا گیا ہے۔ یہ دھماکہ خیز مواد وہ پشاور سے لاہور لے جا رہی تھی۔ پشاور سٹی پولیس کے ایس پی محمد شعیب نے آج میڈیا کے نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے بتایا کہ 2 روز قبل ایک افغان عورت کو حاجی کیمپ اڈے سے بارود سمیت گرفتار کیا گیا، جہاں سے وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں لاہور جانے والی تھی۔ بارودی مواد کو ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ساتھ منسلک کیا گیا تھا۔ افغانستان مفاہمت کے لیے امریکی خصوصی مندوب ظالم خلیل زاد نے پہلی بار اعتراف کیا ہے کہ افغانستان میں داعش کے خلاف جنگ میں طالبان کا اہم کردار ہے، اور کہا ہے کہ امریکی، اتحادی اور افغان سیکیورٹی فورسز کے علاوہ طالبان نے مشرقی صوبے ننگرہار میں داعش کو شکست دینے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ داعش خراسان کو پوری طرح ختم نہیں کیا جا سکا ہے، لیکن یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ پاکستان کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والی 600 سے زائد لڑکیوں کو چین میں شادی کی غرض سے فروخت کیے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹیڈ پریس کے مطابق پاکستانی تحقیقاتی اداروں نے تصدیق کی ہے کہ ملک بھر میں خواتین کی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کیے گئے کریک ڈاؤن کے دوران چینی باشندوں کو فروخت کردہ دلہنوں سے متعلق اعداد و شمار مرتب کیے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق سن 2018 میں ایسے واقعات منظر عام پر آنے کے بعد باقاعدہ طور پر کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا۔ انسانی حقوق کے ادارے ہیومن رائٹس واچ نے بھی رواں سال اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ ان خواتین کو چین میں نامساعد حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جبکہ ایسی بعض خواتین کو جنسی غلاموں کی طرح رکھے جانے کی اطلاعات بھی آئی ہیں۔ بھارت کی مرکزی کابینہ نے متنازعہ شہریت ترمیمی بل CAB کی منظوری دے دی ہے۔ اسے اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اس بل کا مقصد پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے بھارت آنے والے غیر مسلم افراد کو شہریت تفویض کرنا ہے۔ شمال مشرقی ریاستوں کی متعدد تنظیمیں اور ملک کی اپوزیشن جماعتیں اس بل کی شدید مخالفت کر رہی ہیں۔ اس بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی کچھ دیر میں آپ کے لیے پیش کریں گے۔ لندن میں نیٹو کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر اتحاد کے رہنماؤں کے اجلاس کا آغاز ایک مشکل صورتحال سے ہوا ہے، جب امریکہ، فرانس اور ترکی مالی بوجھ کی تقسیم اور نیٹو کے مستقبل کے سمت کے بارے میں متصادم ہوئے ہیں۔ نیٹو ملکوں کے لیڈر بدھ کے روز لندن سے باہر گولف کے سیاحتی مقام پر جمع ہو رہے ہیں، جہاں وہ ترکی، امریکہ کی طرف سے زیادہ بوجھ اٹھانے کے مطالبے اور دہشت گردی کے خلاف تلخ اختلافات کے درمیان ایک متحدہ موقف پیش کریں گے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت 29 لیڈروں نے ایک روایتی گروپ فوٹو بنوائی، جس کے بعد وہ 3 گھنٹے کے اجلاس کے لیے روانہ ہو گئے۔ توقع ہے کہ یہ لیڈر اجلاس کے بعد ایک بیان جاری کریں گے، جس میں عہد کیا جائے گا کہ وہ روس اور ابھرتی ہوئی عالمی طاقت چین کی طرف سے پیش آمدہ خطرات سے نمٹنے کے لیے زیادہ توجہ مرکوز کریں گے۔ آج بدھ کے روز آسٹریلیا نے ڈاکٹرز کے اس حق کو منسوخ کر دیا ہے کہ وہ پناہ کے متلاشی ایسے بیمار افراد کو حراستی مراکز سے علاج کے مقصد سے نکالے جانے کا حکم دے سکیں۔ یہ مراکز دور دراز علاقوں میں ہیں۔ اس اقدام کے مخالفین کا کہنا ہے کہ حکومت پناہ گزینوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی نے منگل کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی سے متعلق اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کا تعلق معاملے کی چھان بین اور سفارشات سے ہے۔ انکوائری رپورٹ میں صدر ٹرمپ پر نامناسب رویے اور چھان بین کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ ڈیموکریٹک اراکین ایڈم شیف، کیرولائن میلونی اور ایلیٹ اینجل کی جانب سے، جو امریکی ایوان نمائندگان کی انٹیلیجنس، نگرانی اور خارجہ امور کی کمیٹیوں کے سربراہ ہیں، جاری کیے گئے بیان میں کہا گیا ہے کہ شواہد موجود ہیں کہ صدر ٹرمپ نے اپنے عہدے کا استعمال کرتے ہوئے یوکرین پر دباؤ ڈالا کہ وہ ان کے سیاسی حریف اور سابق نائب صدر جو بائیڈن کے خلاف تحقیقات کا اعلان کریں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر ٹرمپ نے یہ تاثر پیدا کیا کہ 2016 کے صدارتی انتخابات میں روس نے نہیں، یوکرین نے مداخلت کی کوشش کی۔ یہ تحقیقات صدر ٹرمپ کی 2020 کی انتخابی مہم کو فائدہ پہنچانے کے لیے شروع کی گئیں۔ ریپبلکن اراکین کانگریس کا کہنا ہے کہ انکوائری کمیٹی کی رپورٹ میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جس کی وجہ سے مواخذے کی نوبت آئے، لیکن ڈیموکریٹک اراکین کانگریس اس سے متفق نہیں ہیں۔ جوڈیشل کمیٹی بدھ سے مواخذے کی کارروائی کی سماعت کا آغاز کر رہی ہے، لیکن اس میں صدر ٹرمپ کا کوئی وکیل موجود نہیں ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ وہ اپنا وکیل نہیں بھیجیں گے، کیونکہ پوری کارروائی ایک جھانسے کے گرد بنی گئی ہے۔ انہوں نے ڈیموکریٹس پر تنقید کی کہ وہ معاملے کی سماعت ایسے وقت کر رہے ہیں جب وہ نیٹو کے دفاعی اتحاد کے لندن میں سربراہ اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے پیر کی شام ایک ٹویٹ میں کہا تھا کہ برطانیہ پہنچنے سے پہلے میں نے مواخذے کے جھانسے پر ریپبلکن نمائندوں کی رپورٹ دیکھی ہے، انہوں نے قابل قدر کام کیا ہے۔ بنیاد پرست بائیں بازو کا کوئی کیس نہیں بنتا۔ متن کو پڑھ لیں، اس کی اجازت تک نہیں ہونی چاہیے۔ اسے روکنے کے لیے کیا ہمیں عدالت عظمیٰ جانا چاہیے؟ یہ تھے صدر ٹرمپ کے الفاظ۔ ڈیموکریٹک پارٹی کی سینیٹر کیملا ہیرس نے 2020 کے صدارتی انتخاب کے لیے نامزدگی حاصل کرنے کی مہم ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اپنے حامیوں سے مخاطب ہوتے ہوئے کیملا ہیرس نے ایک تحریری نوٹ میں کہا ہے کہ گزشتہ چند روز سے میں نے صورتحال پر ہر زاویے سے غور کیا اور اپنی زندگی کے مشکل ترین فیصلے پر پہنچی ہوں۔ میری صدارتی انتخابی مہم کے لیے اس قدر مالی وسائل دستیاب نہیں ہیں، اس لیے میں یہ مہم جاری نہیں رکھ سکتی۔ ہیرس نے اس سال جنوری کے سخت سرد دن 20,000 حامیوں کی موجودگی میں انتخابی مہم کا آغاز کیا تھا۔ وہ کیلیفورنیا کی تاریخ کی پہلی سیاہ فام خاتون اٹارنی جنرل اور امریکی سینیٹر ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ کیمرامین فواد الیاس کے ساتھ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔
اردو اب آپ کے ہاتھ میں، پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے، دور جانے کی ضرورت نہیں۔ وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔ آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔ وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں سے متعلق یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ پاکستان میں پنجاب کی حکومت نے بڑے پیمانے پر سرکاری افسران کے تقرر و تبادلے کیے ہیں، جس کے بعد ناقدین یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف کے من پسند سمجھے جانے والے افسران کو اہم عہدوں پر تعینات کر دیا گیا ہے۔ البتہ پنجاب حکومت کا موقف ہے کہ بیوروکریسی کا کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہوتا، اور اس کا کوئی جواز نہیں ہے کہ سابق حکومت کے دور میں فعال رہنے والے بیوروکریٹس کو دوبارہ تعینات نہیں کیا جا سکتا۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسد صہیب۔
وزیراعظم عمران خان کے مطابق پنجاب میں گورننس بہتر کرنے کے لیے 3 ہفتے کی ارک ریزی کے بعد بہترین بیوروکریٹس کو اہم عہدوں پر تعینات کیا گیا ہے۔ البتہ سیاسی مبصرین کا کہنا ہے کہ ان میں بہت سے سرکاری افسران وہ ہیں جو شہباز شریف دور میں اہم عہدوں پر تعینات رہ چکے ہیں۔ پنجاب حکومت نے میجر ریٹائرڈ اعظم سلیمان کو چیف سیکرٹری پنجاب تعینات کیا ہے، کیپٹن ریٹائرڈ اسد اللہ کو ورکس اینڈ کمیونیکیشن کا سیکرٹری، جبکہ سابق وزیر اعلیٰ شہباز شریف کے دور میں سیکرٹری اطلاعات اور کمشنر فیصلہ آباد رہنے والے مومن آغا کو ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ تعینات کیا گیا ہے۔ سینئر صحافی سلیم بخاری کہتے ہیں کہ 15 ماہ میں ایسا تیسری مرتبہ ہوا ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں اس کو بھی، میں ابھی تو مجبور ہوں یہ کہنے پر کہ یہ چینجز بھی مجھے کاسمیٹک لگ رہی ہیں۔
سینئر صحافی امتیاز عالم کہتے ہیں کہ ہر حکومت بیوروکریسی میں تبدیلیاں کرتی ہے، لیکن جس طرح اس حکومت نے تبدیلیاں کی ہیں، اس سے افسران کو یہ خدشہ رہتا ہے کہ انہیں بھی کسی بھی وقت تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
بیوروکریٹ تو پھر اپنے حساب سے چلائیں گے نا، اور وہ ڈرے ہوئے ہیں نیب سے۔ سیکرٹری جی نے بڑی سختی سے تجاویز دی ہیں نیب سے بچنے کے لیے، اور یہ وہ سارے وہی لوگ ہیں جو شہباز شریف کی جو مین ٹیم تھی۔
سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان کا کہنا ہے کہ بیوروکریسی ماضی میں کرپٹ حکمرانوں کے ساتھ کام کرتی آئی ہے۔
یہ ماننا پڑے گا کہ بیوروکریسی کرپٹ ہے، اور کرپٹ حکمرانوں کے ساتھ رہ کے بالکل اس کے طور طریقے ہو گئے، تو ان کو تھوڑا سا کرپشن اور انکمپیٹنس، ان دو بنیادوں پر بیوروکریسی میں میرے خیال میں ایک سکریننگ کی ضرورت ہے، تو ٹھیک ہو جائے گی اگر کچھ ذرا سی سختی کے ساتھ ان کو ڈیل کیا جائے۔
پنجاب کے وزیر قانون راجہ بشارت پنجاب کی بیوروکریسی میں کی جانے والی تبدیلیوں کا دفاع کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اختیار ہے کہ کس سیکٹری کو کہاں تعینات کرنا ہے۔ پنجاب حکومت کے وزراء کا دعویٰ ہے کہ ان تبدیلیوں سے صوبے کی کارکردگی میں بہتری آئے گی اور عوام کو براہ راست اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اسد صہیب، اردو وی او اے، لاہور۔
سابق صدر پرویز مشرف کا کہنا ہے کہ وہ کئی جنگیں لڑ چکے ہیں اور ملک کی 10 سال تک انہوں نے خدمت کی ہے۔ ان کی نظر میں آئین شکنی کیس بے بنیاد ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کمیشن کیس میں ان کا بیان ریکارڈ کرے۔ سابق صدر کے خلاف کیس میں خصوصی عدالت کے حکم پر علی ضیاء باجوہ کو سرکاری وکیل مقرر کر دیا گیا ہے۔ یہ عدالت کل سے اس کیس کی سماعت کرے گی۔ مزید تفصیلات بیان کر رہے ہیں اسلام آباد سے علی رانا اس رپورٹ میں۔
سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف نے اسپتال کے بیڈ سے اپنے حالیہ ویڈیو بیان میں خود پر عائد الزامات سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ میرے خلاف آئین شکنی کا کیس بے بنیاد ہے۔ میں نے غداری نہیں کی بلکہ ملک کے لیے خدمات انجام دی ہیں۔ میں نے ملک کے لیے جنگیں لڑی ہیں، 10 سال تک ملک کی خدمت کی ہے۔ سابق صدر نے کہا کہ سنگین غداری کے کیس میں انہیں سنا ہی نہیں گیا اور عدالت میں ان کی سنوائی نہیں ہو رہی۔ اپنی صحت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز چکر آنے کے بعد بے ہوش ہو گیا، جس کے بعد مجھے اسپتال منتقل کیا گیا۔
وہ کمیشن بے حجت، جہاں تک میرا تعلق ہے، وہ بے شک ادھر آئیں اور میں ان کو سٹیٹمنٹ دینے کو تیار ہوں۔ وہ آئیں، مجھے سنیں اور خود دیکھیں میری طبیعت کیسی ہے۔
سابق صدر کے خلاف سنگین غداری کیس میں خصوصی عدالت نے فیصلہ محفوظ کیا تھا، تاہم اسلام آباد ہائی کورٹ میں حکومت کی طرف سے یہ فیصلہ سنائے جانے کے خلاف درخواست پر عدالت عالیہ نے خصوصی عدالت کو فیصلہ سنانے سے روک دیا تھا اور 5 دسمبر تک پروسیکیوٹر تعینات کرنے کا حکم دیا تھا، جس پر حکومت نے علی ضیاء باجوہ کو پروسیکیوٹر تعینات کر دیا ہے۔ خصوصی عدالت اس حوالے سے کل سے روزانہ کی بنیاد پر کیس کی سماعت کرے گی۔ سابق پروسیکیوٹر نیب عمران شفیق نے اس معاملے پر وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا اس کیس میں پروسیکیوشن کی ٹیم اپنے دلائل زبانی اور تحریری شکل میں دے چکی ہیں۔
دنیا کی پہلی پروسیکیوشن ہوگی جو یہ کہہ رہی ہے کہ ہم جس کیس کو پروسیکیوٹ کر رہے ہیں اس میں ملزم کو سزا نہ دی جائے۔
پرویز مشرف کی طبی حالت کے پیش نظر ان کے کہنے پر کمیشن مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اس سوال پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے وکیل اظہر صدیق ایڈوکیٹ کہتے ہیں کہ اشتہاری ہونے کے باوجود اگر وہ بیمار ہیں تو انہیں اپنی صفائی کا موقع ملنا چاہیے۔
کمیشن جا کے باقاعدہ ان کا 342 کا سٹیٹمنٹ ریکارڈ کر کے اور فائنل سٹیج ہے۔ اور دوسری ایک بات ذہن میں رکھ لو، ناؤ دیر آر سرٹن ادر لیگل ایشوز۔ کل اگر کورٹ یہ ڈکلیئر کر دے کہ جو کمپلینٹ ہیز بین فائلڈ بائی مسٹر نواز شریف اینڈ ناٹ بائی فیڈرل گورنمنٹ، پروسیکیوشن ٹیم ہیز ناٹ بین اپوائنٹڈ ان اکارڈنس ود دی پروویژن آف اسپیشل ایکٹ 1997 اینڈ ایٹ دی سیم ٹائم دی اسپیشل کورٹ ہیز ناٹ بین کانسٹیٹیوٹڈ ان اکارڈنس ود دی 1976 ایکٹ، then a whole proceeding will fall to earth۔
سابق صدر و آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے 3 نومبر 2007 کو ملک میں ہنگامی حالت نافذ کرتے ہوئے آئین معطل کر دیا تھا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے 2013 میں پرویز مشرف پر آئین سے بغاوت کا مقدمہ چلانے کے لیے خصوصی عدالت میں درخواست دائر کی تھی۔ خصوصی عدالت نے 19 نومبر کو پرویز مشرف کے خلاف سنگین غداری کیس کا فیصلہ محفوظ کیا تھا جو 28 نومبر کو سنایا جانا تھا، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ سنانے سے روک دیا اور اب اس کیس کی کل سے نئی پروسیکیوشن ٹیم کے ساتھ سماعت ہونے جا رہی ہے۔ علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
بھارت کی مرکزی کابینہ نے متنازعہ شہریت ترمیم بل سی اے بی کی منظوری دے دی ہے۔ اسے اگلے ہفتے پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا۔ اس بل کا مقصد پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے بھارت آنے والے غیر مسلم افراد کو شہریت تفویض کرنا ہے۔ شمال مشرق ریاستوں کے متعدد تنظیمیں اور ملک کی اپوزیشن جماعتیں اس بل کی شدید مخالفت کر رہی ہیں۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
متنازعہ شہریت ترمیمی بل کا مقصد شہریت ایکٹ 1955 میں ترمیم کرنا اور پاکستان، بنگلہ دیش اور افغانستان سے مبینہ طور پر مذہب کی بنیاد پر ستائے جانے کی وجہ سے بھارت آنے والے ہندو، سکھ، بودھ، جین، پارسی اور عیسائی برادری کے لوگوں کو شہریت تفویض کرنا ہے، خواہ ان کے پاس جائز دستاویزات ہوں یا نہ ہوں۔ شمال مشرقی ریاستوں میں بڑے پیمانے پر اس بل کی مخالفت کی جا رہی ہے۔ ان ریاستوں کے بعض بی جے پی رہنماؤں کی جانب سے بھی یہ کہتے ہوئے مخالفت کی جا رہی ہے کہ اس سے مقامی آبادی کی ثقافت پر برا اثر پڑے گا، لیکن وزیر داخلہ امت شاہ اسے ہر حال میں نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت آنے والے شرنارتھیوں کو شہریت دی جائے گی اور انہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔
پہلے سی اے بی ہوگا، سٹیزن شپ امینڈمنٹ بل آئے گا، سارے ریفیوجی کو، سارے شرنارتھیوں کو ناگرکتا دیا جائے گا، اس کے بعد میں این آر سی بنے گا۔ اس لیے جو شرنارتھی ہے اس کو چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھسپیٹھیوں کو ضرور چنتا کرنے کی ضرورت ہے۔
ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار گوتم لاہری کہتے ہیں کہ اس کا مقصد سیاسی ہے۔ ان کے بقول حکومت 2024 تک اسے زندہ رکھنا چاہتی ہے تاکہ اس کی بنیاد پر اگلا پارلیمانی الیکشن جیتا جا سکے۔
بھارت ایک ہی دیش ہے جس میں ریفیوجی کا کوئی ڈیفینیشن ہے نہیں، کس کو ریفیوجی کہا جاتا ہے؟ یونائیٹڈ نیشن کا ریفیوجی کنونشن کا سگنیٹریز ہے نہیں، تو آپ کس کو؟ ان کا پولیٹیکلی آر ایس ایس مانتے ہیں ہندو آنے سے ریفیوجی، اگر مسلمان آتے ہیں تو گھسپٹیا، یہ سیدھا اس کا فارمولا ہے۔
کانگریس، ترنمول کانگریس، سی پی آئی، سی پی ایم اور دیگر اپوزیشن جماعتیں اس بل کی سختی سے مخالفت کر رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ آئین مذہب کی بنیاد پر شہریت دینے کی اجازت نہیں دیتا۔ مغربی بنگال، آسام، منی پور، اروناچل پردیش اور تریپورہ میں اس کی شدید مخالفت کی جا رہی ہے۔ گزشتہ پارلیمانی اجلاس کے دوران لوک سبھا میں اسے منظور کر لیا گیا تھا، لیکن مخالفت کی وجہ سے حکومت نے اسے راجیہ سبھا میں پیش نہیں کیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ وہی صورتحال اس بار بھی پیدا ہوگی۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے نمائندے خصوصی برائے افغان مفاہمت ظالم خلیل زاد نے کہا ہے کہ افغانستان میں امریکی اتحادیوں، افغان فورسز اور طالبان کی مؤثر کاروائیوں کی وجہ سے شدت پسند گروپ داعش کے خلاف لڑائی میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ شدت پسند تنظیم کے خلاف طالبان کے کردار کو پہلی بار کسی امریکی عہدیدار کی طرف سے تسلیم کیا گیا ہے، جسے تجزیہ کار افغانستان میں قیام امن کے لیے اہم قرار دے رہے ہیں۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے محمد جلیل نے۔
امریکہ کے نمائندہ خصوصی خلیل زاد نے ایک ٹویٹ میں شدت پسند گروپ داعش کے خلاف لڑائی میں طالبان کے کردار کا پہلی بار اعتراف کیا ہے۔ خلیل زاد کے بیان سے قبل امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے تھینکس گیونگ ڈے کے موقع پر گزشتہ ہفتے دورہ افغانستان کے دوران کہا تھا کہ داعش کے خلاف بڑی پیش رفت حاصل ہوئی ہے۔ خلیلزاد نے ٹویٹ میں کہا کہ افغانستان کے مشرقی صوبے ننگرہار میں امریکی اتحادی، افغان سیکیورٹی فورسز اور طالبان کی کارروائیوں کے نتیجے میں داعش کے ہاتھ سے نہ صرف علاقہ نکل گیا بلکہ انہوں نے اپنے کئی جنگجو بھی کھو دیے۔ امریکی سفارتکار کا یہ بیان ایک ایسے وقت آیا ہے جب حال ہی میں امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ طالبان کے ساتھ امن مذاکرات کی بحالی کے لیے رابطے جاری ہیں۔ افغان امور کے ماہر اور صحافی رحیم اللہ نے امریکی سفارتکار خلیلزاد کے بیان کو اہم قرار دیا۔ ان کے بقول امریکی حکام کی یہ کوشش ہے کہ وہ داعش کے خلاف طالبان کی طاقت اور تعاون کا اقرار کریں تاکہ امن بات چیت کے لیے ایک اچھا اور سازگار ماحول قائم ہو سکے۔
اصل میں جنرل خلیلزاد اور امریکی حکام کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان کی طاقت اور ان کے تعاون کا اعتراف کریں اور ایک اچھا ماحول پیدا کریں۔ اس سے پہلے جو قیدیوں کا تبادلہ ہوا تو اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ یہ ایک خیر سگالی کا قدم تھا، اور اس سے بھی میرے خیال میں ان کے درمیان جو ہے کچھ جو معاملات ہیں اس میں بہتری آئی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ پھر سے یہ امن مذاکرات شروع ہو جائیں گے۔
یاد رہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے رواں سال ستمبر میں طالبان کے ساتھ امن مذاکرات اس وقت معطل کر دیے تھے جب فریقین کے درمیان امن سمجھوتے کے مسودے پر اتفاق ہو گیا تھا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
عالمی ماحولیاتی تنظیم جرمن واچ کے مطابق پاکستان ماحولیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں میں پانچویں نمبر پر ہے۔ یہ بات جرمنی کے ماحولیاتی تھنک ٹینک کی سن 2020 کی رپورٹ میں بتایا گیا ہے۔ پاکستان دنیا کے ان 10 ممالک میں پانچویں نمبر پر ہے جنہیں سخت ماحولیاتی تبدیلیوں کا سامنا ہے۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ۔
جرمن واچ دنیا بھر میں ماحولیاتی تبدیلیوں پر تحقیق کے حوالے سے جانا جاتا ہے، جو کہ ہر سال گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس کے نام سے ایک رپورٹ شائع کرتا ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان میں ماحولیاتی تبدیلیوں کی تباہ کاریوں کی وجہ سے گزشتہ 2 دہائیوں میں 10,000 کے قریب افراد کو اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑے، اور پاکستانی معیشت کو تقریباً 3 ارب 80 کروڑ ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ کم ترقی یافتہ ملک موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ رپورٹ میں موسمیاتی اور ماحولیاتی تغیرات سے متعلق خطرناک عوامل کی نشاندہی کرتے ہوئے ان کے سدباب کے لیے اقدامات تجویز کیے گئے ہیں۔ پاکستانی حکام کا کہنا ہے کہ اگرچہ ماحولیاتی آلودگی کا سبب بننے والی گیسوں کے اخراج میں پاکستان کا حصہ نہ ہونے کے برابر ہے، لیکن وہ عالمی سطح پر رونما ہونے والی ماحولیاتی تغیرات سے بری طرح متاثر ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی وزیر مملکت برائے ماحولیاتی تبدیلی زرتاج گل نے وائس آف امریکہ کو ایک خصوصی انٹرویو میں کہا تھا کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے باعث ملک کی زراعت پر منفی اثرات مرتب ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کو غذائی قلت کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ ماہر موسمیات ڈاکٹر قمر الزمان کہتے ہیں کہ پاکستان کو درپیش چیلنجوں میں غیر معمولی موسمی تغیر کا چیلنج سب سے بڑا چیلنج ہے۔
کلائمیٹ چینج کے ہے بیسیکلی انٹرنیشنل ایفرٹ اس کے لیے بہت ضروری ہے، پاکستان کو اس پہ بھی کافی زیادہ اور فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔
حکومت نے حالیہ برسوں میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے نمٹنے کے لیے کئی اقدامات اٹھائے ہیں، جن میں بڑے پیمانے پر شجرکاری، پلاسٹک بیگ کے استعمال کی روک تھام اور مختلف شہروں میں صفائی کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے کلین اینڈ گرین پاکستان انڈیکس ایپ کا اجرا نمایاں ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
امریکی اعلی نمائندگان کی ہاؤس انٹیلیجنس کمیٹی نے منگل کو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کی کارروائی سے متعلق اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے، جس کا تعلق معاملے کی چھان بین اور سفارشات سے ہے۔ انکوائری رپورٹ میں صدر ٹرمپ پر نامناسب رویے اور چھان بین کی کارروائی میں رکاوٹ ڈالنے کا الزام لگایا گیا ہے۔ تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل۔
یہ سماعت اس کے ایک روز بعد ہو رہی ہے جب ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی نے 300 صفحات کی وہ رپورٹ جاری کی جس میں ٹرمپ پر 2020 کے صدارتی انتخاب میں یوکرین کی سیاسی مداخلت کے حصول کے لیے غلط طریقہ اپنانے اور پھر ان کے روابط کے بارے میں کانگریس کی جانب سے کی جانے والی انکوائری میں بھرپور طریقے سے رکاوٹ ڈالنے کا الزام عائد کیا گیا تھا۔ ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین کیلیفورنیا کے ڈیموکریٹ رکن ایڈم شیف کہتے ہیں
And I want to underscore also the seriousness of this misconduct because the president informed every department for which we sought records, the State Department, the Office of Management Budget,
اور میں اس غلط رویے کی سنگینی کو اس لیے بھی اجاگر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جس بھی ڈپارٹمنٹ سے ریکارڈ لینے کی کوشش کی، امریکی محکمہ خارجہ سے، بجٹ کے مینجمنٹ آفس سے جس کے پاس امداد روکنے کے بارے میں ریکارڈ ہے، امریکی محکمہ دفاع سے، ان کے اپنے وائٹ ہاؤس کے عملے سے، صدر نے ان میں سے ہر ایک سے کہا کہ وہ کانگریس کے کسی بھی سمن کے جواب میں ایک بھی دستاویز کی فراہمی سے انکار کر دے۔ صدر نے عینی شاہدوں کو ہراساں کرنے کی کوشش میں اپنے عہدے اور اپنے پلیٹ فارم کو استعمال کیا۔ اگر کانگریس کسی صدر کو اتنے بھرپور اور کھلم کھلا طریقے سے کانگریس کے کام میں، حتیٰ کہ خود صدر کے غلط کام پر اس کے مواخذے کے لیے کسی تحقیقات تک میں رکاوٹ ڈالنے کی اجازت دے گی، تو ہم آئندہ بھی یہی صورتحال دیکھتے رہیں گے۔ یہ الفاظ تھے ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے چیئرمین، کیلیفورنیا کے ڈیموکریٹ رکن ایڈم شیف کے۔ منگل کے روز صدر ٹرمپ نے لندن میں، جہاں وہ نیٹو کے سربراہی اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، مواخذے کی لگ بھگ 3 ماہ کی اس انکوائری کو مسلسل غیر معتبر قرار دیا، جس میں یہ ظاہر ہوا تھا کہ امریکی صدر نے ذاتی طور پر اور امریکی حکومت کے اندر اور باہر کارندوں کے ذریعے کارروائی کی تھی اور اپنے دوبارہ انتخاب کے لیے فائدہ حاصل کرنے کے مقصد سے ایک غیر ملکی حکومت یوکرین کو مداخلت کے لیے کہا تھا۔ مواخذے کا جھانسہ ناکام ہوگا۔ ریپبلکن پارٹی اتنی متحد کبھی نہیں تھی جتنی آج ہے۔ میں نے اس جیسی صورتحال پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے۔ ڈیموکریٹس کی رپورٹ پر رد عمل ظاہر کرنے والے ایوان کے ریپبلکن ارکان نے کہا ہے کہ مواخذے کو آگے بڑھانے کا کوئی مضبوط جواز موجود نہیں ہے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، وائٹ ہاؤس کرسمس کے لیے تیار ہے۔ سجاوٹیں مکمل ہو چکی ہیں۔ خاتون اول کی قیادت میں ٹیم ہر سال سجاوٹ کا موضوع منتخب کرتی ہے اور پھر اسی لحاظ سے عمارت کو سجایا جاتا ہے۔ میلانیا ٹرمپ نے اس سال کا تھیم رکھا ہے دی اسپرٹ آف امریکا۔ وائٹ ہاؤس کے بارے میں یہ رپورٹ سعدیہ زیب رانجھا کی زبانی۔
میلانیا ٹرمپ ایک بار پھر وائٹ ہاؤس کے در و دیوار کرسمس کے لیے تیار کروا رہی ہیں، اور اس بار انہوں نے جو تھیم چنا ہے وہ ہے دی اسپرٹ آف امریکا، یا امریکہ کی روح۔ گزشتہ برس ہی کی مانند وائٹ ہاؤس نے ایک ویڈیو ریلیز کی ہے جس میں خاتون اول کو سجاوٹ کو آخری شکل دیتے دیکھا جا سکتا ہے۔ آرائشی اشیاء پر بی بیسٹ کے الفاظ موجود ہیں، جو ان کی بولنگ کے خلاف اور بچوں کی بہبود کے لیے چلائی جانے والی مہم کے عکاس ہیں۔ یہ خاتون اول جیکلین کینیڈی تھی، جنہوں نے سن 1961 میں وائٹ ہاؤس میں کرسمس کو کسی نہ کسی مرکزی خیال کے ساتھ منانے کا آغاز کیا تھا، لیکن وائٹ ہاؤس میں سجاوٹ کا آغاز اس سے پہلے سے رائج تھا۔
Going into the 20th century, presidents not only decorated
20th صدی میں صدور نہ صرف وائٹ ہاؤس کی اوپر کی منزل پر اپنی رہائش گاہ کو سجاتے تھے، بلکہ یہ سجاوٹ پھیل کر وائٹ ہاؤس کے نچلے حصے میں سٹیٹ فلور اور باہر داخلی ہال تک بھی پہنچ گئی۔
اس برس میلانیا ٹرمپ نے گزشتہ خواتین اول کی طرح سجاوٹ کے لیے امریکہ کا روایتی مرکزی خیال منتخب کیا ہے۔
Ford's second Christmas in the White House is much like the first, traditional, homemade and pure Americana.
گزشتہ برس خاتون اول کو سرخ درختوں کی سجاوٹ پر سوشل میڈیا پر تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس سال بھی ان پر تنقید کی جا رہی ہے۔ میتھیو کوسٹیلو کہتے ہیں کہ ہر انتظامیہ کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔
Typically, it's people that don't particularly care.
عام طور پر یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو وائٹ ہاؤس کے حالیہ مکینوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ لوگ سجاوٹ پر کھلم کھلا اظہار رائے کرتے ہیں، تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں۔ اوباما اور صدر بش پر بھی تنقید ہوئی۔ یہ تو وائٹ ہاؤس میں رہنے والوں کی زندگی کا حصہ ہوتا ہے۔
وائٹ ہاؤس میں کرسمس کی سجاوٹ کی ویڈیو پیر کے روز سامنے آئی، لیکن رضاکار جولائی سے اس پر کام کر رہے ہیں۔ پیٹ سی ودا کو سوارا کے ساتھ سادیہ زیبرانجھا، وائس آف امریکہ۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجم ہیرلڈ گل۔ ایک سائنسی تحقیق کے مطابق، ایسے افراد جن کی خوراک زیادہ تر سبزیوں اور پھلوں پر مشتمل ہو اور جو ایک خاص مقدار میں گوشت کھاتے ہوں، ان میں جلد موت کی شرح نسبتاً کم ہو جاتی ہے۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کے ڈاکٹر مائیکل اورلک اس تحقیق سے منسلک رہے۔ ڈاکٹر مائیکل کہتے ہیں کہ میرے خیال میں اس تحقیق سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سبزیوں پر مشتمل خوراک انسانی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ سبزی خور افراد مہلک بیماریوں کا شکار نہیں ہوتے اور نسبتاً لمبی عمر پاتے ہیں۔ سن 2012 کے ایک مطالعاتی جائزے کے مطابق امریکہ میں 5% افراد سبزی خور ہیں۔ اس سے قبل سامنے آنے والی تحقیقی نتائج سے یہ عکس کیا گیا کہ سبزیاں اور پھل کھانے والے افراد میں دل کی بیماری کا خدشہ دوسروں کی نسبت کم ہوتا ہے۔ دوسری طرف یورپ کا ایک تحقیقی جائزہ بتاتا ہے کہ برطانیہ میں سبزی خور افراد میں موت کی شرح وہی ہے جو گوشت خور افراد میں ہے۔ ڈاکٹر مائیکل اورلک کہتے ہیں کہ اپنی اس نئی تحقیق کے لیے انہوں نے امریکہ اور کینیڈا میں 73,308 افراد سے اکٹھے کیے گئے مواد کا جائزہ لیا۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8 اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ یہ نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ مزید خبریں اور رپورٹیں۔ پشاور میں 2 روز قبل انٹیلیجنس پر مبنی ایک آپریشن میں ایک افغان خاتون کو گرفتار کر کے اس کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد برآمد کیا گیا ہے۔ یہ دھماکہ خیز مواد لاہور لے جایا جا رہا تھا۔ پشاور سے اس کی تفصیل بتائیں گے عمر فاروق۔
پشاور میں گزشتہ روز ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں افغان خاتون کو گرفتار کر کے اس سے دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کر لیا ہے۔ پشاور سٹی پولیس کے ایس پی محمد شعیب نے آج میڈیا کے نمائندوں سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ 2 روز قبل ایک افغان عورت کو حاجی کیمپ اڈے سے بارود سمیت گرفتار کیا گیا، جہاں سے وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں لاہور جانے والی تھی۔ بارودی مواد کو ریموٹ کنٹرول ڈیوائس کے ساتھ منسلک کیا گیا تھا۔
اس سلسلے میں پھر فردر کچھ ریڈز کیے گئے، جس میں مزید 4 گرفتاریاں کی گئیں، اور وہ باقی جو کیس ہے پھر اسی کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے ہینڈ اوور کیا گیا، اینڈ دے آر فردر انٹروگیٹنگ دا کیس۔ اور یہ جو نیٹ ورک ہے، یہ جو پورا گروپ ہے، اٹ بلانگس ٹو دی افغانستان۔
ایس پی محمد شعیب نے اس گروپ کو گزشتہ ہفتے کی تھریٹ الرٹ سے جوڑا، جس میں پشاور شہر کے اکثر تعلیمی اداروں کو دھمکی ملی تھی۔ پولیس نے ملزمان سے مختلف زاویوں پر تفتیش شروع کر دی ہے۔
اگر آپ ابھی دیکھیں کہ جو ریسنٹ رائزنگ تھریٹس ہیں ویریس انسٹیٹیوشنز کو، کالجز کو یا ہاسٹلز کو یا اس قسم کے، جو تو پشاور کی کیپیٹل سٹی پولیس پشاور از ہائیلی ایکٹیو اینڈ الرٹ، اور ہر قسم کی سیکورٹی آڈٹ کنڈکٹ کرنا اور پریونشن کے لیے کام کرنا، سیکیورٹی ایجنسیز کے ساتھ پراپر لائزون رکھنا، تو پولیس ہمیشہ ہر وقت ہے۔ اور یہ جو کامیابی ملی ہے، یہ اسی لائزون اور اسی سکسیس کا نتیجہ ہے۔
ایس پی سٹی محمد شعیب نے کہا کہ مزید گرفتاریوں اور معلومات کے لیے ملزمان کی شناخت کو ظاہر نہیں کیا جا رہا۔ عمر فاروق، وائس آف امریکہ، پشاور۔
انسانی حقوق اور آزادی اظہار رائے کے لیے کام کرنے والی عالمی تنظیموں نے پاکستان کے موقر روزنامے ڈان کے دفتر کے گھیراؤ اور تشدد کی دھمکیوں کی مذمت کی ہے۔ صحافت کی عالمی تنظیموں کی جانب سے یہ رد عمل سوموار کے روز انگریزی روزنامے کے اسلام آباد دفتر کے گھیراؤ کے بعد سامنے آیا ہے، جبکہ گزشتہ ہفتے کے دوران صحافتی ادارے پر دباؤ اور غیر اعلانیہ طور پر ٹی وی مذاکرے نشر ہونے سے روکنے کے چند نئے واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ اسلام آباد سے علی فرقان نے اس سلسلے میں یہ رپورٹ بھیجی ہے۔
صحافت کی عالمی تنظیموں کی جانب سے یہ رد عمل سوموار کو انگریزی روزنامہ کے اسلام آباد دفتر کے گھیراؤ کے بعد سامنے آیا ہے، جبکہ گزشتہ ہفتے کے دوران صحافتی اداروں پر دباؤ اور غیر اعلانیہ طور پر ٹی وی مذاکرے نشر ہونے سے روکنے کے چند نئے واقعات بھی سامنے آئے ہیں۔ ہفتے کے روز جیو نیوز کے میزبان سلیم صافی کا سابق آرمی چیف اسلم بیگ کے ساتھ انٹرویو دوران نشریات روک دیا گیا، جس کی کوئی وجہ سامنے نہیں آ سکی ہے۔ اس کے علاوہ تجزیہ کار حامد میر کا روز ٹی وی کو دیا گیا انٹرویو نشر ہونے سے پہلے ہی روک دیا گیا۔ کمیٹی ٹو پروٹیکٹ جرنلسٹ کی چیئرپرسن کیتھلین کیرل نے اپنے بیان میں کہا کہ پاکستانی عوام کو ڈان اخبار کی کوریج پر اعتراض کرنے اور اس کے خلاف مظاہرہ کرنے کا ہر حق حاصل ہے، لیکن تشدد کی دھمکیاں اس حق سے باہر ہیں۔ رپورٹر ود آؤٹ بارڈرز کے پاکستان میں نمائندے اقبال خٹک کہتے ہیں کہ ڈان اخبار کے دفتر کا گھراؤ ادارے پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے، جس کی وہ ایک عرصے سے مزاحمت کر رہے ہیں۔
لگتا یہی ہے کہ پاکستان میں سوائے حکومت کی کوئی دوسرا نہ بولے، اور سوائے ریاستی اداروں کے کوئی اور مخالفین، سیاسی مخالفین یا عام شہری جو ہے وہ اپنے رائے کا اظہار نہ کریں۔
صحافی حامد میر کہتے ہیں کہ پاکستان میں غیر اعلانیہ سینسرشپ چل رہی ہے۔ وزیر اعظم کی مشیر برائے اطلاعات و نشریات ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان میں صحافتی آزادی پر قدغن نہیں ہے، تاہم قومی سلامتی سے متعلق معاملات پر میڈیا کو ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ فردوس عاشق اوان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی اور ملک میں نظر نہ آنے والے دشمن کے خلاف جنگ کے باعث پاکستان کے میڈیا حالات کا موازنہ دنیا کے دیگر ممالک کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔
ایک ہے آپ کا بیسک رائٹ، جو اب حق ہے کہ آپ خبر چلائیں، ایک اس کے ساتھ جڑی آپ کی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی ہے کہ اس کے امپیکٹس جو ہیں اوور آل گراؤنڈ پہ کیا نظر آئیں گے. تو وہ ایک رسپانسیبل رول جو ہے ہم اس میں جانا چاہتے ہیں اور پارٹنرشپ میں جانا چاہتے ہیں اور آپ کے اس رول کو اور زیادہ اسٹرینتھن کرنا چاہتے ہیں اور انگیج کرنا چاہتے ہیں ود دی نیشنل سیکیورٹی اینڈ نیشنل انٹرسٹ.
رپورٹر ود آؤٹ بارڈرز کی طرف سے جاری ہونے والی رواں سال کی رپورٹ کے مطابق آزادی صحافت کے حوالے سے پاکستان 180 ممالک کی فہرست میں 142 نمبر پر ہے. علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد.
نوکر شاہی معاشرے میں عورت آواز اٹھا سکے اور اس کی آواز دور دور تک جائے، اس مشن کے ساتھ ایک ریڈیو اسٹیشن بھارتی ریاست ہریانہ کے کئی پسماندہ ضلعوں میں کام کر رہا ہے. اس کے ذریعے خواتین کو وہ بات کہنے اور سننے کا موقع مل رہا ہے جسے عموماً انہیں روک دیا جاتا ہے. تو آئیے کچھ خواتین سے ملتے ہیں جن کے لیے ریڈیو نئی راہیں کھول رہا ہے. ہماری ملاقات کروا رہی ہیں صبا شاہ خان.
السلام علیکم ساتھیوں، نمسکار.
جب یہ نوجوان ریڈیو چوکی اپنے سامعین کا ریڈیو میوت میں خیر مقدم کرتی ہیں تو ہزاروں عورتیں ان کو سنتی ہیں. فرین مسلمانوں کی اکثریت اور پدر شاہی نظام رکھنے والے دیہاتوں میں ایک غیر معمولی شخصیت ہیں جہاں عورتوں کو کام کرنے، مردوں کے ساتھ نظر آنے، یہاں تک کہ اپنی بات منوانے کی بھی اجازت نہیں. انہیں ریڈیو کی نوکری کرنے کے لیے اپنے والدین کو منانے میں کئی ہفتے لگے.
پھر گاؤں کے لوگ کہے تو اپنی چھوری کو بیاہ تو نہ کر رو، کتنی بڑی ہوئی پڑی ہے، یہاں کی ساتھ کی ان پہ بالک ہوگا، کت تو بیاہ کرے گو، جاب کروا رو.
ریڈیو کے لیے کام کرتے ہوئے فرین کو 2 ہوئے ہیں. وہ گھریلو تشدد جیسے موضوعات پر فوکس کرتی ہیں اور خود کو دوسروں کے مقابلے میں خوش قسمت سمجھتی ہیں.
اللہ کا شکر ہے کہ میری شادی نہیں ہوئی. جن کی شادی ہو گئی نا وہ لڑکی روتی ہیں بیچاری کہ کسی کا پتی کماتا نہیں ہے، کسی نے اسے چھوڑ دیا شادی کر کے، بچے ہیں ان کے ساتھ. تو میں ان کے لیے ہی بتاتی ہوں کہ ہمارا ریڈیو میوات پر کاریکرم چلتا ہے ہنسا کنو، جس میں ہم مہیلاؤں کی مدد کرتے ہیں.
پیغام صرف ریڈیو تک محدود نہیں، فرین وہ کر رہی ہیں جو یہاں دوسری لڑکیاں نہیں کر سکتی. ایک مرد کالیگ کے ساتھ موٹر سائیکل پر گاؤں گاؤں جا کر وہ ہراساں کی گئی عورتوں کی کہانی سناتی ہیں. اس گاؤں میں وہ ایک کم عمر لڑکی جس نے عدالت سے رجوع کر کے اپنے شوہر سے جو اسے چھوڑ گیا تھا $200 حاصل کیے.
میڈم نے کہی مجھ سے
جب میں لوگوں کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے اپنے حق کے لیے کھڑے ہونے کے لیے کہا، تو مجھے خواتین پر تشدد کے خلاف پروگرام سے حوصلہ ملا.
حوصلہ ملنے پر ایک عورت پوچھتی ہے کہ وہ اپنے لیے انصاف کیسے حاصل کر سکتی ہے. حالیہ کچھ سالوں میں موبائل فونز کی بھرمار نے ریڈیو کی پہنچ بڑھا دی ہے. اکثر عورتیں اپنے شوہروں کے فون پر ریڈیو سنتی ہیں اور وہ مقدمات یا ثالثی کے لیے عدالت سے رجوع کر رہی ہیں.
عورتوں کو با اختیار بنانے میں یہ بہت کامیاب ہے کیونکہ ریڈیو ایسا میڈیم ہے جو آپ کو پرائیویسی اور دوسروں کے علم میں آئے بغیر معلومات فراہم کرتا ہے.
تبدیلی آ رہی ہے لیکن دھیرے دھیرے. عورتوں کو نوکری پر برقرار رکھنا ایک چیلنج ہے. یہاں 12 ملازمین میں سے صرف 3 عورتیں ہیں.
ہم ایک دو مہیلاؤں کو لے کے آئے ہیں، پھر ان کے پتی انکوائری کرنے آتے ہیں یہاں پہ. تو کیونکہ ایک ٹیم ہوتی ہے، جب ہم لنچ کرنے بیٹھتے ہیں تو سب لوگ ساتھ بیٹھتے ہیں. انہوں نے دیکھا ہماری جو میری وائف ہے وہ کسی لڑکوں کے ساتھ بھی ساتھ میں لنچ کر رہی ہے، تو انہوں نے نیکسٹ ڈے اس کو ہٹوا دیا یہاں سے کہ ایسے تو نہیں چلے.
فرین کب تک کام کرے گی یہ دیکھنا باقی ہے، لیکن اس اسٹوڈیو میں داخل ہونا اس کے بچپن کے خواب ایکٹنگ سے قریب تر ہے.
میں جس سے بھی کروں کہ مطلب اس گھر میں بدلاؤ ہو. اگر وہاں پہ لڑکیوں کو نہیں پڑھایا جا رہا ہوں تو لڑکیوں کو پڑھایا جائے. اگر کسی لڑکی کے ساتھ اتیاچار ہو رہا تو اسے انصاف دلایا جائے. ہر لڑکی کو اس کا ادھیکار جاننے کی ضرورت ہے.
اس کمیونٹی ریڈیو کا بڑا چیلنج یہ ہے کہ فرین کی طرح دوسری عورتیں بھی رکاوٹیں دور کر کے اپنی زندگی بدل سکیں. انجانا پسریچا کے ساتھ صبا شاہ خان، وائس آف امریکہ.
لندن میں نیٹو کی 70th سالگرہ کے موقع پر اتحاد کے رہنماؤں کے اجلاس کا آغاز ایک مشکل صورتحال سے ہوا جب امریکہ، فرانس اور ترکی مالی بوجھ کی تقسیم اور نیٹو کے مستقبل کی سمت کے بارے میں متصادم ہوئے. سربراہی اجلاس سرکاری طور پر بدھ کو شروع ہو رہا ہے جہاں نیٹو کو لاحق متعدد خطرات پر گفتگو ہوگی. لیکن وائس آف امریکہ کے ہنری رجول نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ سب سے بڑا چیلنج ادارے کے اندر موجود کشیدگیوں کو چھپانا ہو سکتا ہے. اس رپورٹ کی تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
نیٹو کے رہنما بکنگھم پیلس میں ملکہ کی جانب سے ایک استقبالیہ میں شرکت کر رہے ہیں جو اجلاس کے پہلے ناخوشگوار دن کا ایک خوشگوار اختتام ہے. اس سے قبل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے فرانسیسی ہم منصب ایمانوئل میکرون نے شام میں پکڑ کر رکھے جانے والے داعش کے غیر ملکی جنگجوؤں کے مستقبل کے بارے میں سخت بحث کی. صدر ٹرمپ نے کہا،
Many are from France, many are from Germany, many are from UK. They're mostly from Europe.
ان میں سے بہت سو کا تعلق فرانس سے ہے، بہت سو کا جرمنی سے ہے اور بہت سو کا یو کے سے ہے. ان میں سے بیشتر کا تعلق یورپ سے ہے اور کچھ ملک یہ مان رہے ہیں. میں نے اس بارے میں صدر سے بات نہیں کی ہے. کیا آپ آئیسس کے کچھ اچھے جنگجوؤں کو پسند کریں گے؟ میں انہیں آپ کے حوالے کر سکتا ہوں، آپ جس کسی کو بھی چاہیں لے سکتے ہیں. اور فرانسیسی صدر میکرون نے کہا،
The very large number of fighters you have on the ground are the fighters coming from Syria, from Iraq.
آپ کے پاس گراؤنڈ میں جو جنگجو لڑ رہے ہیں ان کی ایک بہت بڑی تعداد شام، عراق اور اس خطے سے آ رہی ہے. میکرون نے کہا کہ وہ اپنے ان بیانات پر قائم ہیں کہ نیٹو ذہنی طور پر مردہ ہو چکا ہے. انہوں نے ترکی پر ایک بار پھر تنقید کی. ان کے الفاظ،
When I look at Turkey, they now are fighting against those who fight with us, who fought with us.
جب میں ترکی پر نظر ڈالتا ہوں تو وہ اب ان کے خلاف لڑ رہے ہیں جو ہمارے ساتھ مل کر لڑے تھے، جو داعش کے خلاف ہمارے ساتھ شانہ بشانہ لڑے تھے، اور کبھی کبھی وہ داعش کی فورسز کے ساتھ کام کرتے ہیں. یہ الفاظ تھے فرانسیسی صدر میکرون کے. صدر ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ کی جانب سے دباؤ کے نتیجے میں نیٹو کے ارکان اب دفاع پر مزید خرچ کر رہے ہیں اور اتحاد کو متعدد خطرات سے نمٹنے کی ضرورت ہے. ان کے الفاظ، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ابتدائی طور پر سوویت یونین اور آج کے روس پر نظر رکھنا تھا، لیکن ہمیں دوسری چیزوں کو بھی ملحوظ خاطر رکھنا ہوگا، خواہ وہ انتہا پسند اسلامی دہشت گردی ہو یا چین کی زبردست ترقی. یہ الفاظ تھے صدر ٹرمپ کے. نیٹو کے اندر موجود کشیدگیاں ابھر کر سامنے آ رہی ہیں. گزشتہ ماہ ترکی نے نیٹو کے اعتراض کو نظر انداز کر دیا اور شمالی شام میں کرد جنگجوؤں کے خلاف ایک کارروائی کی. منگل کے روز ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ جب تک اتحاد ان کرد جنگجوؤں کو دہشت گرد تسلیم نہیں کرتا، وہ روس کے خلاف بالٹک ریاستوں کے دفاع سے متعلق نیٹو کے منصوبے کی مخالفت کریں گے. تجزیہ کار کہتے ہیں کہ نیٹو شخصیات کے تصادم کا شکار ہے.
This summit has the three presidents problem. President Trump,
اس سربراہی اجلاس میں تین صدور کا مسئلہ ہے، صدر ٹرمپ، صدر میکرون اور صدر اردوان، اور ادارے کو ان تین صدور میں سے کسی ایک کے بغیر جو اس سارے سلسلے کو پٹڑی سے اتار رہے ہیں نیٹو کی 70ویں سالگرہ منانے کا چیلنج درپیش ہے. یہ الفاظ تھے کوری شیک کے. اور نیٹو کے سیکرٹری جنرل کا اصرار ہے کہ اتحاد بالکل صحت مند ہے. ان کے الفاظ، ہم نے سب جنگ کے خاتمے کے بعد سے اپنے اجتماعی دفاع کے لیے اب تک کی سب سے بڑی کمک پر عمل درآمد کیا ہے. یہ الفاظ تھے نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس سٹولٹن برگ کے. تاہم لندن میں بہت سے مندوبین یہ سوال کر رہے ہیں کہ آیا کشیدگیاں صرف شخصیتوں کا کوئی ٹکراؤ ہے یا نیٹو کو مزید گہرے مسائل درپیش ہیں. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
افغانستان میں امن کوششوں کو فروغ دینے کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب ظالم خلیلزاد کابل میں ہیں. افغان وزارت دفاع کا کہنا ہے کہ امریکی افواج کے افغانستان سے انخلا کے بارے میں کابل حکومت فکر مند نہیں ہے، کیونکہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کا بوجھ پہلے ہی افغان سیکیورٹی فورسز کے کندھوں پر ہے اور غیر ملکی افواج افغان سیکیورٹی فورسز کو صرف مشورہ فراہم کر رہی ہیں. یہ بیان امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر کے اس انٹرویو کے بعد سامنے آیا ہے جس میں انہوں نے طالبان سے امن معاہدے کا انتظار کیے بغیر افغانستان سے افواج کے انخلا کا اشارہ دیا تھا. آئیے سنتے ہیں اس بارے میں افغان حکومت اور ماہرین کی رائے. تفصیلات بیان کر رہی ہیں عائشہ خالد.
کچھ روز پہلے افغانستان کا اچانک دورہ کرنے والے امریکی صدر، اور اب امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر نے رائٹرز کو دیے گئے انٹرویو میں اشارہ دیا ہے کہ طالبان کے ساتھ جاری قیام امن کی کوششوں سے قطع نظر افغانستان میں امریکی فوجیوں کی تعداد میں کمی کی جا سکتی ہے. بظاہر افغان عہدیدار اور تجزیہ کار اس صورتحال کے لیے تیار نظر آتے ہیں جس میں امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی ان کے ملک میں عسکری موجودگی صرف علامت ہی رہ جائے گی.
فوج کے بجٹ کے لحاظ سے اب بھی ہمارا انحصار غیر ملکی امداد پر ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی افغان افواج کے لیے سالانہ 4 بلین ڈالرز دیتی ہے. اگر افغان سیکیورٹی فورسز کے لیے یہ عالمی امداد جاری رہتی ہے اور غیر ملکی افواج یہاں سے چلی جاتی ہیں تو اس کا افغان افواج پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔
تاہم افغان تجزیہ کاروں کی ایک بڑی تعداد کے مطابق افغان آرمی کو اب بھی اتحادیوں کی مسلسل مالی اور لوجسٹیکل سپورٹ کی ضرورت ہے۔
اگر
امریکہ تربیت کی صورت میں اور اسلحے کی مدد کی صورت میں اپنی امداد جاری رکھتا ہے تو میرے خیال سے جنگ کے میدان میں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔
افغان وزارت دفاع کے اعداد و شمار کے مطابق اس وقت 90% زمینی کاروائیاں افغان سیکیورٹی فورسز سر انجام دے رہی ہیں۔ افغان ملٹری کے مطابق اگر امریکہ خاص طور سے ایئر فورس کے شعبے میں اپنی امداد جاری رکھتا ہے تو افغانستان میں جاری جنگ پر غیر ملکی افواج کے انخلاء کا بہت کم اثر ہوگا۔
ہمیں ایئر فورس سیکٹر میں مشکل کا سامنا ہے۔ امریکہ کو افغان ایئر فورس کے ساتھ اپنی کمٹمنٹ کو پورا کرنا چاہیے اور اسے ضروری ساز و سامان مہیا کرنا چاہیے۔
افغان وزارت دفاع کے مطابق افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف جاری جنگ جیتنے کے لیے ابھی بھی مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ ادھر امریکی وزیر دفاع مارک ایسپر رائٹرز کو اپنے انٹرویو میں اس اعتماد کا اظہار کر چکے ہیں کہ امریکی افواج کی تعداد میں ممکنہ کمی کے باوجود افغان سرزمین دہشت گردوں کے لیے محفوظ ٹھکانہ نہیں بنے گی۔ سید حسیب مودودی کے ساتھ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔
امریکہ کے ایوان نمائندگان نے انتہائی اکثریت سے یغور ایکٹ برائے 2019 منظور کیا ہے جس کے تحت چین کے اعلی عہدیداروں پر پابندیاں عائد کیے جانے کا امکان ہے۔ بل کی منظوری پر چین نے سخت رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے اسے حقائق کے منافی قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کی قیمت چکانی ہوگی۔ چین میں اقلیتوں کی صورتحال اور اس کے رد عمل پر ایک رپورٹ کے ساتھ اسفر امام۔
چین کی وزارت خارجہ نے منگل کو دیے گئے اپنے سخت رد عمل میں بل کو حقائق کے منافی قرار دیا اور کہا کہ یہ بل قانون کا حصہ نہیں بننا چاہیے تھا۔ ساتھ ہی چین نے تنبیہ کی کہ ان تمام غلط اقدامات اور الفاظ کی قیمت چکانا پڑے گی۔ چین کی خارجہ امور سے متعلق کمیشن نے کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے کہ امریکی کانگریس سنکیانگ کی جانب سے دہشت گردی کے خاتمے کے اقدامات پر آنکھیں بند کر رکھی ہیں۔ اسے سنکیانگ میں معاشی ترقی، سماجی استحکام، قومی اتحاد اور مذہبی ہم آہنگی نظر نہیں آتی۔ اس سے پہلے امریکی وزارت خارجہ کے حکام چین پر الزام عائد کر چکے تھے کہ سنکیانگ میں ایغور مسلمانوں کی مساجد، مزارات، قبرستان اور دیگر مذہبی مقامات کو یا تو بند کر دیا گیا ہے یا پھر مسمار کیا جا رہا ہے۔ امریکہ میں ایغور مسلمانوں کے تحفظ کے لیے سرگرم سیف ایغور مہم کے شریک چیئر پرسن عابدین انور نے بھی کہا کہ چین جن مساجد کو مسمار کر رہا ہے ان کے دروازے کئی دہائیوں قبل مسلمانوں پر بند کیے جا چکے تھے۔ ان کا کہنا تھا، کہہ رہی ہیں کہ چین بنیادی طور پر مشرقی ترکستان کی قوم اور سیانکینگ کی دیگر رنووں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دہائیوں سے نہ صرف مساجد کو تباہ کیا جا رہا ہے بلکہ جب سے 1949 میں چینی کمیونسٹ پارٹی نے ہمارے علاقے پر قبضہ کیا ہے یہی کچھ جاری ہے۔ لیکن اب جو معلومات دنیا کے سامنے آ رہی ہیں وہ اس سے بہت کم ہیں جو وہاں ہو رہا ہے۔ وہاں کی حقیقی صورتحال کہیں زیادہ خراب ہے۔ مساجد آج تباہ کی جانی ہیں لیکن ان میں داخلے پر کئی دہائیوں سے پابندی عائد ہے۔ چین کے صوبے سنکیانگ میں ایغور اقلیت اور دیگر ترک قومیتوں سے تعلق رکھنے والے تقریباً 1,30,00,000 مسلمان آباد ہیں۔ چین کی حکومت پر امریکہ اور کئی انسانی حقوق کی بین الاقوامی تنظیمیں یہ الزام عائد کرتی رہی ہیں کہ بیجنگ ایغور مسلمانوں کے خلاف 2017 سے بے رحم کریک ڈاؤن جاری رکھے ہوئے ہے اور کئی لاکھ افراد کو حراستی کیمپوں میں قید کر رکھا ہے۔ لیکن چین کا موقف ہے کہ یہ حراستی نہیں بلکہ پیشہ ورانہ تربیتی مراکز ہیں جہاں شدت پسندی کے خاتمے کے لیے مقامی افراد کو رکھا جاتا ہے اور انہیں مختلف ہنر اور علوم کی تربیت دی جاتی ہے۔ امریکی حکومت اور انسانی حقوق کی کئی تنظیموں کا دعویٰ ہے کہ چین نے 1,00,000 ایغور مسلمانوں کو حراست میں رکھا ہوا ہے جہاں ان پر تشدد کیا جاتا ہے اور جبری مشقت کرائی جاتی ہے۔ واشنگٹن میں واقع ایک غیر سرکاری ادارے ایغور ہیومن رائٹس پروجیکٹ کی تحقیق کے مطابق سنکیانگ صوبے میں 10,000 سے 15,000 مساجد ہیں۔ 2016 سے اب تک ان میں سے تقریباً 40% مساجد اور دیگر مذہبی عبادت گاہوں کو مسمار کیا جا چکا ہے۔ اس تحقیق کے سربراہ بہرام سنتاش نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ مقامی افراد کی گواہیوں اور سیٹلائٹ سے لی گئی تصاویر سے ایغور مسلمانوں کے کم از کم 140 مذہبی مقامات، عبادت گاہوں اور مساجد کو منظم طور پر مسمار کیے جانے کی تصدیق ہوئی ہے۔ اسی طرح جنوبی سنکیانگ کے شہر آتشو سے تعلق رکھنے والے نیویارک کے عبد الوارث عبد المعید کہتے ہیں کہ رابطوں کے تمام ذرائع بند ہونے کی وجہ سے کمیونٹی کے لوگ سنکیانگ میں رہنے والے اپنے پیاروں کے احوال معلوم کرنے کے لیے سرگردہ رہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے گوگل امیج کے ذریعے اپنے پڑوس اور شہر کے دیگر علاقوں کی مساجد کا جائزہ لیا تو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ ان میں سے صرف چند ایک کے علاوہ باقی تمام ختم ہو چکی تھیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کا والدین اور بھائی سے 2017 سے کوئی رابطہ نہیں اور ایک سال پہلے پتہ چلا کہ انہیں حراستی مراکز میں قید کر دیا گیا ہے۔ اسفر امام، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
آج بدھ کے روز آسٹریلیا نے ڈاکٹرز کے اس حق کو منسوخ کر دیا کہ وہ پناہ کے متلاشی ایسے بیمار افراد کو حراستی مراکز سے علاج کے مقصد سے نکالے جانے کا حکم دے سکیں۔ یہ مراکز دور دراز علاقوں میں ہیں۔ اس اقدام کے مخالفین کا کہنا ہے کہ حکومت پناہ گزینوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہی ہے۔ سینٹ کی نائب رہنما کرسٹینا کینلی کہتی ہیں،
Because this government, devoid of a heart, devoid of any human compassion, devoid of empathy,
کرسٹینا کینلی کہہ رہی ہیں، اس لیے کہ یہ حکومت جو کسی انسانی ہمدردی سے، جذبات سے، نرم دلی سے محروم ہے، لوگوں کو سال ہا سال غیر معینہ مدت تک ایک ظالمانہ حراست میں رکھنا چاہتی ہے۔ انہیں کسی قسم کے انتباہ کرنے کی انسانی علامت اور اس کو استعمال کرنا چاہتی ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ اقتدار اعلیٰ کی مالک سرحدوں کے لیے ایسا کرنا ناگزیر ہے۔ ہنگامی نوعیت کی طبی امداد کے لیے کسی کو منتقل کرنے کا سرحدی کاروائیوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس قانون کی منسوخی کو 35 ووٹوں کے مقابلے میں 37 ووٹوں سے منظور کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگوں کے لیے شادی کا دن ایک ایسا موقع ہوتا ہے جس کا خواب وہ نوجوانی سے ہی دیکھتے آتے ہیں، لیکن امریکہ بھر میں لاکھوں نوجوان لڑکیاں ایسی ہیں جن کے لیے دن گویا ڈراؤنے خواب کی مانند ہوتا ہے، اور اس کی وجہ کم عمری ہی میں شادی کا جاری مسئلہ ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے انوش ایوتسان کی رپورٹ کی تفصیل یاسمین جمیل کی زبانی۔
بروکلن، نیو یارک میں ایک قدامت پسند یہودی گھرانے میں پرورش پانے والی فریڈی ریس کا رشتہ آپس میں طے ہوا تھا، اور دو خاندانوں کے درمیان باہمی طور پر طے پانے والی یہ شادی 15 سال کسی طرح چلتی رہی۔ ریس نے طلاق لینا چاہی لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا، اور تمام مشکلات کے بعد ڈگری حاصل کرنے اور کچھ رقم پس انداز کرنے کے بعد اس نے اپنی دو لڑکیوں کو اپنے ساتھ لیا اور فرار ہو گئی۔ اس کے الفاظ، میرا خاندان اور میری برادری اب بھی مجھے مردہ خیال کرتے ہیں، اور اب 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے۔ ریس کو اپنی زندگی سے جو تجربہ حاصل ہوا اس کے نتیجے میں وہ ایک سرگرم کارکن بن گئی، اور اس نے خاندانوں کے درمیان طے کی جانے والی یا زبردستی یا کم سنی میں کی جانے والی شادی کی مخالفت کا عزم کیا۔ اس نے نیو جرسی میں ایک NGO قائم کی جو بچپن کی شادیوں کا شکار لڑکیوں کی مدد کرتی ہے۔ ریس کی مدد سے سن 2011 کے بعد سے 550 سے زیادہ کم سن لڑکیاں اس قسم کی شادی سے چھٹکارا حاصل کر چکی ہیں، اور 2018 میں ان کی کوششیں اس وقت برابر ثابت ہوئیں جب نیو جرسی کی ریاست ان دو ریاستوں میں شامل ہو گئی جہاں 18 سال سے کم عمر افراد کی شادی کی ممانعت ہو گئی۔ وہ کہتی ہیں، یہ واقعی حیرت کی بات تھی، جب میں نے یہ کام شروع کیا تو 18 سال سے کم عمر کی شادی امریکہ کی 50 کی 50 ریاستوں میں قانونی طور پر جائز تھی۔ امریکہ کی بیشتر ریاستوں میں نوجوانوں کو 16 سال کی عمر میں شادی کی اجازت ہے، جبکہ دو ریاستوں میں 14 سال کی عمر میں شادیاں کی جا سکتی ہیں، اور مزید 13 ریاستوں میں عمر کی کوئی قید نہیں۔ ملک میں آئیڈاہو کی ریاست میں سب سے زیادہ کم عمری کی شادیاں ہوتی ہیں۔ وہاں سن 2000 سے 2010 کے درمیان اس طرح کی 400,000 شادیاں کی گئیں۔ 2019 میں ڈیموکریٹ میلیسا ونٹرو نے کم سے کم عمر 16 سال مقرر کرنے کی کوشش کی، لیکن انہیں ناکامی ہوئی۔ 2019 میں ہی لوئیزیانا نے کم سے کم عمر 16 سال مقرر کی، اور ساتھ ہی یہ بھی طے کیا کہ لڑکوں اور لڑکیوں کی عمر کا فرق 3 سال سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوئیزیانا فیملی فورم نامی تنظیم ان میں شامل تھی جنہوں نے اس تبدیلی کی مخالفت کی۔ اس فورم کی کیتھلین بینفیلڈ کہتی ہیں،
Here in Louisiana we greatly value marriage and we believe that marriage is an important institution. It's the bedrock of our country, of our culture, of our society, and it ensures and helps children for the rearing and nurturing of children. So we think marriage is a very
ہم لوئیزیانا میں شادی کو بہت اہم خیال کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی معاشرے کا ایک اہم جز ہے۔ یہ ہماری ثقافت اور ہمارے سماج کا ایک بنیادی حصہ ہے۔ اس سے بچوں کی پرورش اور افزائش میں مدد ملتی ہے، لہٰذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شادی ایک نہایت ہی اہم معاشرتی رواج ہے۔ شادی کی کم سے کم عمر کی بحث نے اس لحاظ سے غلط رخ اختیار کر لیا ہے کہ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ شادی کی توقیر کم کی جا رہی ہے۔ یہ الفاظ تھے کیتھلین بینفیلڈ کے۔ کم عمری کی شادیوں کی مخالفت کرنے والے قانون ساز اور سرگرم کارکنوں کا کہنا ہے کہ یہ معاملہ اس بحث سے کہیں زیادہ گہرا ہے کہ خاندانوں کی حیثیت سے کیا مراد ہے۔ جہاں تک ریس کا تعلق ہے، وہ کہتی ہیں کہ اس بات پر بحث نہیں کی جاتی کہ بچپن کی شادی پر بہرحال پابندی عائد کی جانی چاہیے یا نہیں، جبکہ امریکہ کی حکومت خود دوسرے ملکوں میں جاری اس قسم کی روایات کی مذمت کرتی ہے اور انہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیتی ہے۔ نیو جرزی میں قائم انچینڈ ایٹ لاسٹ نامی تنظیم نے جو اعداد و شمار جمع کیے ہیں، ان کے مطابق سن 2000 سے 2010 کے درمیان جن 2.5 لاکھ سے زیادہ لڑکیوں کی شادیاں ہوئیں، ان میں اکثریت ایسی لڑکیوں کی تھی جو کم سن تھیں اور جن کی شادیاں زیادہ عمر کے لوگوں سے کر دی گئیں۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں بھی زرعی فارمز سے حاصل ہونے والی آمدنی گر رہی ہے۔ نوجوان اس شعبے میں آنا نہیں چاہتے۔ چین کے ساتھ تجارتی جنگ نے بھی کسانوں کے لیے غیر یقینی پیدا کر رکھی ہے۔ اس ماحول میں ایک پاکستانی خاندان کی تیسری نسل امریکہ میں کاشتکاری کر رہی ہے اور آج اس کے وسیع فارمز کی دیکھ ریکھ کی ذمہ داری اٹھا رہی ہے۔ ایک خاتون ریاست کیلیفورنیا سے ارم خان کی کہانی لے کر آئی ہیں، نخبت ملک۔
6 سال پہلے ارم خان نہیں جانتی تھیں کہ 40 ایکڑ زمین کی کاشت سمیت خاندان کے تمام زرعی انتظامی امور اچانک ان کے ذمے آ جائیں گے۔
لوگ مجھے سیریسلی نہیں لیتے تھے، انہیں لگتا تھا کہ اچھا یہ شاید ویسے ہی بات کر رہی ہے۔ مجھے ایک دو لوگوں نے کہا کہ ارم تمہیں نہیں پتا، یا ارم ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہوتا ہے، تمہیں نہیں پتا۔ تو میرا جواب یہ تھا کہ اگر یہاں پہ میرے لیے ورک کرنا ہے تو اسی طرح ورک کرنا پڑے گا جس طرح میں کہہ رہی ہوں۔
ان کے مرحوم شوہر اس شعبے سے منسلک اپنے خاندان کی تیسری نسل تھے۔ 6 سال پہلے شوہر کی موت کے بعد ان کھیت کھلیانوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری ارم پر آن پڑی۔
میرے ہسبینڈ جو ہیں یہ رائس فارمنگ کرتے تھے۔ ان کی فیملی 1906 میں انڈیا سے مائگریٹ کر کے ادھر آئی تھی، ان کے گرینڈ فادر اور ان کے چھوٹے بیٹے ایک، اور اس طرح سے میری جو سسرال ہے وہ لوگ 1906 سے کیلیفورنیا میں ہیں اور رائس فارمنگ کر رہے ہیں۔
امریکی ریاست کیلیفورنیا میں رہنے کے باوجود علاقے میں کسی خاتون کا اس شعبے میں ہونا ایک غیر معمولی بات ہے۔
پہلے میں طارق کے ساتھ ہوتی تھی تو میں طارق کی بیک گراؤنڈ میں ہوتی تھی اور طارق سب سے کمیونیکیٹ کرتے تھے اور بات کرتے تھے۔ جب میں ایز مائی سیلف فارمنگ شروع کی تو کئی لوگوں کو بڑا آڈ لگتا تھا کہ ہم ایک عورت سے بات کریں، کیونکہ فارمنگ کمیونٹی میں میل ڈومینیٹڈ کمیونٹی ہے فارمنگ کی۔
ارم خان کے ملازمین سفید فارم امریکی ہیں اور 5 سال سے ان کے ساتھ اس کام میں مدد کر رہے ہیں۔
وہ بات سنتی ہیں اور آسانی سے بات کرتی ہیں، ہماری باتوں کو اہمیت دیتی ہیں جو زیادہ تر لوگ نہیں کرتے، اور یہ وجہ ہے کہ ہم نے ان سے اس انڈسٹری میں بہت کچھ سیکھا ہے۔
ہم نے کاشتکاری کے متعلق ارم سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ میں کاشتکاروں کی چوتھی نسل سے ہوں اور مجھے کافی کچھ پتا تھا پہلے سے، لیکن انہوں نے نیا نقطۂ نظر سکھایا ہے۔
ارم خان نے اگرچہ زراعت کا خاندانی کام سنبھالا ہے مگر ان کے بچے اس شعبے میں نہیں آنا چاہتے۔
فارمنگ جو ہے وہ جیسے بچے بڑے ہو رہے ہیں اور ڈفرینٹ جابز میں جا رہے ہیں، ڈفرینٹ کریئرز میں جا رہے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ ان کریئرز میں پیسہ زیادہ ہے۔ آبویسلی فارمنگ میں اتنا پیسہ نہیں ہے، مگر یہ بھی ایئر ٹو ایئر ڈپینڈ کرتا ہے۔ کسی سال کموڈیٹی مارکیٹ ہے تو کبھی بہت پیسہ بن جاتا ہے اور کبھی اتنا نہیں بھی بنتا، اسٹیبلٹی نہیں ہے۔
ریاست کیلیفورنیا امریکہ سمیت پوری دنیا کو خوراک مہیا کرنے والی ریاست ہے، جہاں نہ صرف امریکی سفید فارم اس شعبے سے منسلک ہیں بلکہ بھارت اور پاکستان سے یہاں آ کر بسنے والے بہت سے خاندانوں نے بھی اس شعبے سے وابستگی اختیار کی ہے۔ نخبت ملک، وائس آف امریکہ، ولو، کیلیفورنیا۔
ہمارے آج کے اس شو کی ایڈیٹر تھیں شہناز عزیز، پروڈیوسر انجم ہیرل گل، اور انجینئر تھے نک آئیونوف۔ پاکستان کے وقت کے مطابق رات 10 بجے اور پھر 11 بجے خبروں کے 2 بلیٹن آپ کے لیے پیش کیے جائیں گے۔ اس وقت کے لیے خالد حمید آپ سے اجازت چاہتا ہے، اور اب پروگرام پیش کیا جائے گا جہاں رنگ.